بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 مئی سن 2002، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں ختم نبوت کے موضوع پر اظہار خیال فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه الترمذي عن صوبان رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله، رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حضرات، اس ہفتے کے دوران ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے ہمارے ملک میں. منگل کے روز ایک آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوئی. تمام تقریباً دینی جماعتوں کے نمائندے، بلکہ اکابر موجود تھے. بعض سیاسی جماعتوں کے بھی کچھ نمائندے تھے، لیکن کم. اس کانفرنس میں بالآخر بڑی طویل کارروائی کے بعد حکومت پاکستان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ ووٹر فارم کے ساتھ جو اس سے پہلے ختم نبوت سے متعلق ایک حلف نامہ شامل ہوتا تھا، اسے جو ساقط کیا گیا ہے، اگر یہ قدم واپس نہ لیا گیا، اس کی تصحیح نہ ہوئی، تو ایک ہفتے کے بعد پھر ہم ایک تحریک شروع کریں. جو اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ اگلے ہی دن حکومت کی طرف سے اعلان آ گیا کہ ٹھیک ہے، اس غلطی کی اصلاح کر دی جائے گی، اور فیصلہ ہو گیا ہے کہ ووٹ سازی کے لیے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو، وہ اگر ووٹر فارم پر کرتا ہے اپنا ووٹ بنوانے کے لیے، تو اسے ساتھ ہی ایک حلف نامے پر دستخط کرنے پڑیں گے جس میں وہ برات کرے گا قادیانیت کی ہر شکل سے، چاہے وہ اصل قادیانیت ہو اور چاہے وہ لاہوریت. یہ کام جو ہو گیا اور اس قدر سرعت کے ساتھ ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی علامت ہے کہ حکومت نے، خاص طور پر یہ جو حالات ہیں کہ ہندوستانی افواج جو ہیں ہماری سرحدوں پر کھڑی ہوئی ہیں، اور چھیڑ چھاڑ تو مسلسل وہ جاری ہے ان کی. روزانہ آپ سنتے ہیں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، اخبار میں دیکھتے ہیں، اتنے آدمی مزید شہید ہو گئے کنٹرول لائن کے ادھر یا ورکنگ باؤنڈری کے اس سائڈ پر، کتنے لوگ زخمی ہو گئے. چھیڑ چھاڑ تو ہے, پاکستان تحمل کا ثبوت دے رہا ہے, لیکن اگر کوئی اوپن انکرشن ہو گئی, اگر افواج بھارت نے باقاعدہ فوجی حیثیت سے فارمیشن کے ساتھ لائن آف کنٹرول کو اگر کراس کیا, تو پھر پاکستان کی طرف سے بڑا واضح موقف ہے کہ پھر ہم بھی جوابی کارروائی کریں گے. اور جیسا کہ پرویز مشرف صاحب نے کہا, پھر جنگ پاکستان کی سرزمین میں نہیں بلکہ بھارت کے سرزمین میں لڑی جائے گی. بہرحال ان حالات میں ضرورت ہے کہ اس قوم میں یکجہتی ہو, اتحاد ہو, کوئی سیاسی ہنگامہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کوئی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے حکومت نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. تو اس اعتبار سے حکومت وقت بھی شکریہ اور مبارکباد دونوں کی مستحق ہے. پھر یہ کہ وہ جماعت بھی شکریہ اور مبارکباد کی مستحق ہے جس نے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی, ہوسٹ کیا اس کو, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. لیکن ان سب سے بڑھ کر میرے نزدیک جو قابل شکریہ بلکہ لائق شکریہ مبارکباد ہیں, وہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن ہیں. یہ درویش لوگ ہیں, لیکن انہوں نے بڑی ہی عمدہ حکمت عملی کے تحت صرف ایک کام اپنے ذمے لیا ہوا ہے, باقی وہ سیاسی مسائل میں کہیں میدان میں نہیں آتے, کسی اکھیڑ پچھاڑ میں, کسی اتار چڑھاؤ میں کوئی حصہ نہیں لیتے, نظری طور پر بھی نہیں, اس کے لیے کوئی بیان دینا بھی نہیں. وہ صرف ایک کام میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہے رد قادیانیت. اور اس میں خاص طور پر اس پہلو سے وہ عقیدہ ختم نبوت کی جو سرحدیں ہیں, میں نے انہیں قرار دیا وہ مرابطین کا کام کر رہے ہیں. مرابط کہتے ہیں ان کو کہ جو سرحدوں کے محافظ کھڑے ہوتے ہیں. تو عقیدہ ختم نبوت کے مرابطین کا کام کر رہے ہیں, کیونکہ باقی جماعتیں بشمول تنظیم اسلامی, میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ یہ جو چپکے سے ایک قدم اٹھا لیا گیا تھا, اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائی اومیشن تھا, غلطی سے ہوا ہے, یا یہ کہ قادیانیوں اور بیوروکریسی میں شامل کچھ لوگوں کی سازش سے ہوا ہے, دونوں شکلیں ممکن ہیں. لیکن خاموشی کے ساتھ انہوں نے وہ حلف نامہ ساقط کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ قادیانیوں نے مسلمان کی حیثیت سے اپنے ووٹروں کا اندراج شروع کرا دیا. ہمیں احساس بھی نہیں ہوا, اور بھی دوسری جماعتوں کو احساس نہیں ہوا. سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی سوچ میں مگن ہوتی ہیں, ہم اپنے دعوتی تبلیغی جو بھی ہمارے کام ہیں ان کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو چوکس اور چوکنا ہے کہ سرحد پر کھڑے ہیں, انہوں نے متنبع کیا. پہلے انہوں نے ایک اجتماع بلایا تھا, پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب اس کے لیے بڑی کانفرنس بلائی جائے, تو اس کے ہم اہل نہیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کی دعوت پر زیادہ لوگ جمع بھی نہ ہوتے, وہ کوئی معروف لوگ نہیں, وہ تو درویش قسم کے لوگ ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, انہیں لوگ زیادہ جانتے بھی نہیں. تو جمعیت علماء اسلام نے اس کا بیڑا اٹھایا, تو یقیناً پھر اس جماعت کی ایسی حیثیت ہے کہ لوگ جمع ہوئے. بہرحال یہ ایک اچھا کام ہے جو اس مرتبہ اس ہفتے کے دوران ہوا ہے. ختم نبوت جو ہے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے, اور اس ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں اصل میں جس میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک مفہوم وہ ہے کہ جس کی اہمیت ہے قانونی اعتبار سے, اور ایک دوسرا مفہوم ہے جس کی اہمیت ہے فلسفیانہ اعتبار سے, حکمت کے اعتبار سے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتبار سے. وہ پہلو ختم نبوت کا کہ جس کا تعلق قانون سے ہے, وہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر, اور جو اس کی تصدیق کرے اسے مان لے وہ کافر. کافر کا مطلب کیا ہے؟ امت سے کٹ گیا. یہ ہے قانونی معاملہ. اب مسلمان بیوی تھی تو اس سے اس کا نکاح منقطع ہو گیا, ختم ہو گیا, اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا, مسلمان نہیں رہا. مسلمان خاتون اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. وہ مسلمان باپ کی جائیداد سے محروم ہو گیا. اور اگر واقعتاً کہیں قانون اسلامی نافذ ہو تو کافر مرتد قرار دیا جا کر قتل کیا جائے گا. وہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ قانون نافذ نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے مرتدین کے خلاف اولین جہاد جو ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد، وہ تو مرتدین کے خلاف تھا، جو نئے جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دو حدیثیں سنائی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، میری امت میں 30 ہوں گے جھوٹے کہ جن میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ گمان کرے گا، اسے یہ دعویٰ ہو جائے گا کہ میں نبی ہوں، وہ انا خاتم النبیین، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس اعتبار سے جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو اس کو مان لے وہ بھی خارج. اسی وجہ سے پھر جہاد ہوا، قتال ہوا. ویسے بھی اسلامی حکومت میں ہمیشہ ہوا ہے یہ، کسی نے دعویٰ کیا وہ قتل کیا گیا. ایران میں بہاءاللہ نے دعویٰ کیا، قتل کیا گیا. وہ تو یہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی، شریعت اسلامی نہیں تھی، اس لیے ہندوستان میں غلام احمد قادیانی نے دعوے کیے. اب جو چاہے دعوے کر لے، انگریز کے قانون کے مطابق وہ جرم نہیں تھا. اکبر الہ آبادی نے، مرحوم نے، بہت عمدگی سے اشعار میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ. اب ظاہر بات ہے اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟ انگریز کی. گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، جو بھی آ جائے اپنے خوب گاؤ اور جو چاہو اپنے سر الاپو، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. منصور نے ان الحق کہا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، پھانسی دے دی گئی. اسلامی حکومت تھی. اسی طرح کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے مسلمان حکومت میں، پھانسی دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس پر ایمان لانے والے قتل کیے جائیں گے. لیکن یہاں تو چونکہ انگریز کی حکومت تھی، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. میرا گمان یہ ہے، میں نے کوئی خاص اس مسئلے کا میں نے کوئی تحقیق نہیں کی، گمان یہ ہے اصل میں کہ خود کاشتہ نہیں ہے، پروردہ. ایک شخص کے ذہن میں فطور پیدا ہوا اور اس نے ایسی باتیں کہنی شروع کی جو انگریز کو اچھی لگی، تو اس نے ان کو سپورٹ کیا. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ حکومتوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پرویز مشرف جو ہے امریکہ ہی نے پلانٹ کیا ان کو، یہ سارا دکھاوا ہے جو بھی ڈرامہ ہوا تھا. میں نہیں مانتا اس کو. میرے نزدیک بات وہی صحیح ہے جو پرویز مشرف نے پہلے دن کہی تھی کہ کاؤنٹر کو ہے، مجھے ہٹانے کی کوشش کی گئی، ہٹا دیا گیا، بلکہ یہ کہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، تو جوابی کارروائی فوج نے کی ہے. البتہ جب امریکہ کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے کام کا آدمی ہے، تو ٹھیک ہے پھر سپورٹ کرو، یہ ہماری تہذیب کا دل دادا ہے، یہ کتے گود میں لے کر جو ہے وہ فوٹو کھچوا رہا ہے، اور یہ اتاترک کو جو ہے جو مسلمان ممالک میں جو سب سے گہرا سب سے پکا جو اتحادی امریکہ کا، وہ تو ترکی ہے، وہ تو سعودی عرب سے بھی آگے بڑھ کر ہے. جس ملک کے اندر سیکولرزم جو ہے وہ دستور کے اندر درج ہے کہ یہاں پر سیکولرزم جو ہے یہ لازم رہے گا، اور کوئی پارلیمنٹ اس کو ختم نہیں کر سکتی. جیسے ہی کوئی پارلیمنٹ اسے ختم کرے گی، فوج فوراً آ جائے گی، یہ دستور میں لکھا ہوا. اس حوالے سے تو کوئی ملک دنیا میں ایسا ہی نہیں. تو اس کو اس نے کہا تھا یہ میرا آئیڈیل ہے، تو انہوں نے سمجھا ہمارے کام کے لیے، ہمارے مقصد براری کے لیے جب ہے کا تو ٹھیک ہے، سپورٹ کرو، فائدہ اٹھانا ہے. ان بڑی طاقتوں کا معاملہ تو یہی ہے جیسے کہ گھڑ دوڑ ہوتی ہے، تو ہر شخص جو ہے دیکھتا ہے کون سا تکڑا گھوڑا ہے، اس کے اوپر داؤ لگاتے ہیں. تو جو بھی گھوڑے ان کو نظر آ جائیں کہ جو ہمارے کام کے ہیں، ان کے اوپر وہ داؤ لگاتے ہیں. اسی طریقے سے خاص طور پر جب غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ آپ قتال فی سبیل اللہ حرام ہو گیا، یہ چیز وہ تھی جو بہت پسند آئی یورپ کو. ورنہ تو شاید آپ کو معلوم ہو گلیڈ سٹون ایک وزیر اعظم رہا ہے برطانیہ کا بہت بڑا، اس نے باقاعدہ قرآن مجید جو ہے برٹش پارلیمنٹ میں اس کو لہرا کر کہا تھا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے جنگ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ کتاب تو قتال کا حکم دیتی ہے. تو بات تو صحیح ہے، قرآن مجید میں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کھل کر بات کی گئی. کوئی چوئنگ آف دی ورڈز نہیں ہے بلکہ جو باتیں صاف کی گئی ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اور حضور نے فرمایا الجہاد و مازن مزبعثنی اللہ الی یقاتل آخر ھذہ الامۃ الدجال. فرمایا آپ نے کہ یہ جہاد جو جاری ہوا ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا جہاد جاری ہے, جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ جو ہے وہ دجال سے جنگ کرے گا, اس وقت تک یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی, جنگ ختم نہیں ہوگی. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ پورے ویسٹ کو جو بخار چڑھا ہوا ہے وہ مسلمانوں کے وہ جذبہ جہاد کا بخار چڑھا ہوا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو مرنا تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ لفظ بڑے ہی گہرے اس انداز میں رمزفیلڈ نے کہا تھا ریزیلینٹ, بہت ہی یعنی یہ کہ چمٹ جانے والے لوگ ہیں, یہ اڑ جانے والے لوگ ہیں, یہ کہا تھا طالبان کے لیے ویری ریزیلینٹ. ایسے فائٹرز تو دیکھے ہی نہیں جن کے لیے کہ زندگی کوئی تحفظ کا پہلو تو وہ سامنے اپنے رکھتے ہی نہیں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نہ امیدی اس کی دیکھا چاہیے. بہرحال یہ ہے وہ حالات جس کی وجہ سے یہ پودا پروان چڑھا اور آج بھی ویسٹ اسے پال رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, پوس رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے. یہاں تک کہ امریکہ کا بڑا باوقار ادارہ جو ہے, کوئی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس نے یہ مطالبہ کیا ہے پاکستان سے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا اپنا دستور کا حصہ ختم کرو. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہی حکمت عملی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, پرویز مشرف صاحب کے سامنے یہ حکمت عملی موجود ہے اور وہ علماء کے ساتھ اور دینی جماعتوں کے ساتھ کوئی اور کنفرنٹیشن مول نہیں لینا چاہتے. تو سیرت کانفرنس میں بھی انہوں نے ڈٹ کر کہا کہ قادیانی کافر ہیں, میں ڈٹ کر کہتا ہوں کافر ہیں, بالکل کوئی شک نہ کرو وہ کافر ہیں. اور یہ بات جو ہے بلکہ یہ کہ ویسٹرن پریس نے اور میڈیا نے تو اس کے اوپر جب پہلی مرتبہ ان کی طرف سے مطالبہ آیا تھا کہ توہین رسالت قانون کو جو ہے ختم کرو, اور اس میں تھوڑا سا قدم اٹھایا تھا دیکھنے کے لیے, فیلر چھوڑا تھا ابھی حکومت نے, اس پر جو رد عمل آیا وائلنٹ تو فوراً قدم پیچھے اٹھایا. تو ویسٹ نے جو ہے بڑا پھپتیاں چوس کی تھی کہ یہ تو بڑا بودا آدمی معلوم ہوتا ہے, یہ تو کھڑا رہ نہیں سکا, اس میں دم نہیں ہے, جام نہیں ہے, ہم نے خواب کا بڑا مضبوط گھوڑا سمجھ کر اس پر داؤ لگایا, یہ تو مضبوط نہیں ہے. اس وقت ان کا فیصلہ یہ آیا تھا. بہرحال وہ تو دوسری بات ہے کہ 11 ستمبر کے بعد اس کولیشن میں جس طرح شامل ہوا اور جس طرح اس نے جو ہے ایک ہی دھمکی آئی ہے بش کی اور بالکل پتاشے کی طرح بیٹھ گیا شخص, یہ دوسری بات ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس وقت کار آمد ہے, اس سے کام نکال رہے ہیں, لیکن وہ وقار نہیں ہے, وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مقاصد اس کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے. بہرحال میں اس وقت جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا ایک پہلو تو یہ, ختم کے دو معنی اردو میں بھی ہے. دیکھیے ایک ہم کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے, دانے مک گئے, پہلے کوئی شے تھی اب نہیں ہے. ایک یہ کہ اسکول کا کوئی طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا, یہ ختم کے معنی کیا ہے, پورا کر لیا. تو ختم کے دو معنی علیحدہ ہوئے, ایک یہ کہ ایک شے تھی اب نہیں ہے, اور ایک یہ کہ وہ مکمل ہو گئی, کام مکمل ہو گیا, کام پورا ہو گیا. تو ختم نبوت کے بھی دو مفہوم ہیں, ایک یہ کہ نبوت ختم اس معنی میں ہو گئی کہ آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں, جو دعویٰ کرے گا وہ کافر, جو مانے گا وہ کافر. یہ چونکہ قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے تو صاحب ہمارے علماء کرام نے ختم نبوت کے اس پہلو کو واضح کرنے کا حق ادا کیا. خاص طور پر ایک کتاب اس موضوع پر جو مکمل ہے مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی, واقعہ یہ ہے کہ وہ خود مکتفی کتاب ہے, مکمل کتاب ہے, اب اس پر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا, وہ دلائل اتنے قوی ہیں, مضبوط ہیں, جمع ہو گئے. البتہ ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. اب چونکہ ختم نبوت کا وہ مسئلہ میں زیادہ تفصیل سے بات کرتا, اگر یہ فیصلہ نہ حکومت کا آ گیا ہوتا تو اسی موضوع پر زیادہ بات کرتا, لیکن اب میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ختم نبوت کے دوسرے پہلو پر. اس دوسرے پہلو کا تعلق ہے فلسفہ دین سے, فلسفہ نبوت سے, اور حضور کی فضیلت سے، حضور پر نبوت و رسالت مکمل ہوئی. اس لیے فرض کیجئے کہ کوئی ایک شے ہموار طریقے سے کوئی دیوار چلی آ رہی ہے، ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، تو یہ واقعہ تو ہے کہ ایک دیوار تھی اب ختم ہو گئی، یہ فضیلت کی کوئی بات تو نہیں ہے. بلکہ ذرا گہرائی میں سوچئے، نبوت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، تو جب شروع ہوئی اس کی زیادہ فضیلت ہوگی یا جب ختم ہو گئی تب فضیلت ہوگی؟ رحمت شروع ہوئی اس کی فضیلت ہونی چاہیے، رحمت خداوندی کی، نہ یہ کہ جب وہ رحمت ختم ہو گئی اس کی فضیلت کیسے ہوگی. یہی دلیل تھی میں آپ کو بتاتا، غلام احمد قادیانی نے، بدبخت نے، مسلمانوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ تو بہت بعد میں کیا ہے، اجرائے وحی کا کہ وحی بند نہیں ہوئی، یہ غلط ہے مسلمانوں کا عقیدہ کہ وحی نبوت ختم ہو گئی. کیسے ہو سکتی؟ وحی تو رحمت ہے، رحمت اللہ کی رحمت ختم ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی کے لیے یہ کس قدر اپیلنگ بات ہے. جیسے ایک اور بات اس نے کہی جو کہ مسلمان عوام کے لیے، جو ہلاک کے لیے خاص طور پر بہت دل کو اپیل کرنے والی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی تو فوت ہو کر اور زیر زمین دفن ہو گئے، اور عیسیٰ جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہ آسمان پر زندہ ہیں، گویا کہ عیسیٰ افضل ثابت ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ عقیدہ غلط. یہ بھی عوامی سطح پر جو مسلمانوں کو حضور کے ساتھ جو محبت ہے، جو حضور کی نگاہ میں عظمت ہے، اس کے اعتبار سے اپیل کرنے والی بات ہے. ان چیزوں سے در حقیقت کچھ لوگ ہوتے ہیں فتنہ انگیز، فتنہ پرور، جو بعض ایسی چیزوں کے ذریعے سے پہلے اپنا اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو توجہ سے سنیں، پھر جب لوگ گرویدہ ہوگا تو پھر ان کو لے جاؤ جدھر جاؤ. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات واقعتاً اپنی جگہ دل کو لگتی ہے کہ اگر تو یہ ہموار طریقے سے چیز آ رہی تھی اور ختم ہو گئی تو یہ ایک واقعہ تو ہے لیکن اس میں فضیلت کوئی نہیں، اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ تدریجن ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، اب یہ فضیلت ہے. ختم نبوت بئی مانا کہ نبوت آپ پر مکمل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی. اس کو حضور نے ایک اور حدیث سے واضح کیا کہ ایک قصر، ایک بڑی عمارت شاندار بنی ہوئی تھی، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے تھے، دیکھتے تھے واہ کیا عمدہ عمارت ہے، لیکن ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور لوگ سوچتے تھے کہ یہ وہ معمار، وہ لوگ جنہوں نے یہ بنایا، یہ کیا یہ رکھنا سا جو ہے. میرے آنے سے وہ اینٹ مکمل ہو گئی، قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، رکھنا ختم ہو گیا. یہ ہے ختم کا دوسرا مفہوم، تکمیل، تکمیل نبوت و رسالت، اور اس میں فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس تکمیل رسالت، دیکھیے جہاں تک وہ پہلا تصور ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے حوالے سے ہمیشہ آپ نے علماء سے ایک ہی آیت سنی ہوگی سورہ احزاب کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اللہ نے شروع میں کچھ بیٹے بھی دیے تو اٹھا لیے، اب اس کے بعد کوئی مرد نہیں آپ کی اولاد میں، کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ تو خاتم النبیین ہیں، نبوت کا اختتام کرنے والے اور اللہ کے رسول ہیں. لہذا جو غلط رواج چلا آ رہا تھا کہ کسی شخص کا منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی، وہ مطلقاً حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے اس شخص کے اوپر، چاہے وہ بیوہ ہو گئی ہو یا طلاق دے دی جائے. قرآن نے اس کی اصلاح کر دی تھی کہ نہیں، سلمی بیٹے کا معاملہ تو یہ ہے، آپ کا سلمی بیٹا ہو تو اس کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ میں سے ہے، کبھی آپ کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا آپ کا فوت ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، اور چاہے بیٹے نے اس کو طلاق دے دی اور وہ مطلقہ ہے، کسی اور سے شادی ہو سکتی ہے، آپ سے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معاملہ منہ بولے بیٹے کا نہیں ہے. اب یہ اتنا حساس مسئلہ تھا کہ اگر حضور اس کے خلاف عمل کر کے خود نہ دکھاتے تو یہ رواج کبھی ختم نہ ہوتا، اور حضور آخری نبی اور رسول تھے، اگر آپ نہ کرتے تو کون کرتا. یہی وجہ حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے جب طلاق دے دی تو اللہ تعالی نے حضرت زینب کا نکاح آسمان پر حضور سے کر دیا، اللہ نے پہلے نکاح کیا زمین پر بعد میں ہوا، اس لیے حضرت زینب جو ہیں وہ جو ازواج مطہرات تھی نا آپس میں آخر تھی تو سوکنے نا، چاہے ان کا وہ معاملہ نہ ہو آپس میں لیکن تھی تو سوکنے، تو وہ کبھی فخر کیا کرتے تھے کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے میرا نکاح آسمان پر ہوا. یہ حضرت زینب جو ہیں دوسری ازواج مطہرات سے یہ کہا کرتی تھی. تو یہ آیت ہے کہ جس کو عام طور پر کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن تکمیل نبوت و رسالت کے اعتبار سے جو آیت اہم ترین ہے وہ در حقیقت وہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی، جو تین مرتبہ قرآن میں آئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، ہے اس میں الہدا، ہدایت کاملہ دے کر، اور دین حق اور مکمل دین دے کر، تاکہ وہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر، یہ تمام ادیان پر. یہ آیت ہے تکمیل نبوت و رسالت کی. اسی کی وضاحت مجھے آج کرنی ہے. ایک اور اعتبار سے تو اس آیت پہ بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن پانچ مظہر ہیں تکمیل نبوت و رسالت کے جو اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے ذکر کے بیان میں قرآن مجید میں اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم، یہ الفاظ بار بار آتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال اور اتمام. اسی طریقے سے ویاب اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام کرے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق حسنہ کی بلندیاں ہیں ان کو کامل کر دوں، تتمیم کر دوں ان کی. یہاں تتمیم آیا، اکمال اور تکمیل باب افعال اور باب تفعیل، اتمام اور تتمیم وہی باب افعال باب تفعیل. تھوڑی سی بھی عربی کیا شد ہو تو اس شد بد ہو تو پھر یہ کہ اس میں لطف آتا ہے انسان. یہ الفاظ حضور کے ذکر کے ساتھ خاص ہیں، اس نوع کا کوئی لفظ کسی دوسرے کے لیے نہیں آیا. اس حوالے سے اب نوٹ کیجئے، دو مظہر تو ہیں نبوت کی تکمیل کے، وہ کیا ہے؟ نبوت تھی ہدایت کے لیے، ہدایت اللہ نے ایک دم ساری نہیں دے دی، ورنہ حضرت آدم کو پورا قرآن دے کر بھیجتے، یہی قرآن رہتا ہمیشہ نہیں. ابھی انسان کا عہد طفولیت تھا، ابھی اس کا ذہن ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس کے شعور کا ارتقاء نہیں ہوا تھا، اس کا فکر ابھی میچور نہیں ہوا تھا. لہذا تدریجن تدریجن، جیسے ایک بچہ ہے، پرائمری کا بچہ ہے، آپ پی ایچ ڈی اس کے لیے استاد رکھ دیجئے، لیکن وہ اس کو پی ایچ ڈی کی تعریف تو نہیں دے سکتا. اس بچے کا اپنا ایک لیول ہے، اس کے لیمیٹیشنز ہیں، اس کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے گی. پھر وہ مڈل کلاس میں پہنچا ہے تو وہ تعلیم دی جائے گی. ہائی کلاسز میں آ گیا، کالج میں آیا ہے، اب وہ ایم اے کی کلاسز میں ہے، اب معلوم ہوا کہ اب اس کو فلسفہ پڑھائیے. تو یہ در حقیقت نوع انسانی کا ذہنی و فکری ارتقاء، اس کے شعور کا ارتقاء ہوا تدریجن، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت میں بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا. ہدن، اسی لیے نکرہ میں آیا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. حضرت آدم سے کہہ دیا گیا تھا جب بھی تمہارے پاس اور تمہاری نسل کے پاس ہماری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. یہ ہے در حقیقت انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات آتی رہی تا آ کے سن 600 عیسوی میں. اب یہ مسئلہ ایسا ہے، اس کو تاریخ فلسفہ کی مہارت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ایم ایم شریف نے اس کو لکھا ہے اور بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انسانی ذہن کا جو فلسفیانہ ارتقاء تھا وہ سن 600 عیسوی میں مکمل ہو گیا. بلکہ زیادہ صحیح سن لیجئے، 600 قبل مسیح 600 BC سے شروع ہوا اور 600 AD یہ 1200 برس ہو گئے حضرت مسیح سے 600 سال پہلے، حضرت مسیح سے 600 سال بعد میں 1200 برس ہو گئے. جو بھی انسان کا جو فلسفیانہ ارتقا ہوا ہے وہ سارا ان 1200 سالوں میں ہوا ہے. سارے فلسفی اسی دور میں پیدا ہوئے، سارے مذاہب اسی میں پیدا ہوئے. افلاطون ہو، سوکریٹیز ہو، کنفیوشس ہو، تاؤ ہو، بدھ ہو، جو بھی ہو، یہ سب کے سب کب آئے؟ اس عرصے میں آئے. گویا کہ فکر انسانی جو ہے اپنی میچورٹی کو پہنچ گیا تھا 600 عیسوی میں. اس وقت 610 میں قرآن کا نزول شروع ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ الہدا مکمل ہو گیا. اب یہ الہدا ہے، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس. الف لام یہاں حصر کے لیے، کل ہدایت اس میں آ گئی. اب اس کا ایک خاص تعلق ہے، نوٹ کیجئے ایک مسئلے سے. قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب اور تورات اللہ کی کتاب. قرآن میں لکھا ہوا انا انزلنا تورات فیہا ہدم و نور، 7 رکوع سورہ مائدہ کا. اسی طرح انجیل فیہ ہدم و نور، ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن وہ محفوظ نہیں رہی کتابیں، تحریف ہو گئی. کیوں؟ اگر اللہ نے اس کی پروٹیکشن کا ذمہ لیا ہوتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. انا نحن نزلنا ذکر، اب دیکھیے یہ ٹکڑا جو ہے، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یہ تو تورات پر بھی اپلائی ہوتا. تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے. انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحف ابراہیم پر بھی، جن کا نام و نشان دنیا میں اب نہیں رہا، یہ سب کس نے نازل کیے؟ اللہ نے. تو انا نحن نزلنا ذکر تو سب میں کامن ہے. وانا لہ لحافظون، یہ صرف قرآن کے لیے. اور اگر سوچئے، اللہ نے اگر ذمہ نہ لیا ہوتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر؟ اسے ترجموں میں تحریفیں ہوئیں، تفسیروں میں تحریفیں ہوئیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ قرآن کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن کیوں؟ دیکھیے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو شکوا کرنے کا حق حاصل ہے پروردگار، ہم بھی تیری کتابیں اور یہ قرآن بھی تیری کتاب. ان کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہمارا نہیں لیا؟ یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی ان میں ہدایت مکمل ہوئی نہیں تھی، وہ تو انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں، ہدایات، انسٹرکشنز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، احکام عشرہ، یہ ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے. الہدا تو آنی تھی نا ابھی، جب وہ مکمل ہو گئے اس کی حفاظت کی گئی. اسی پر میں نے دلیل قائم کی تھی ایک قادیانی کے سامنے. میں نے کہا دیکھو، اجرائے وحی کے لیے جو دلیل دی تھی غلام احمد قادیانی نے کہ رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے، میرا جواب سنو. کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت مکمل ہو گئی؟ کہ جی ہاں مانتے ہیں. نمبر دو، کیا تم مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے؟ ہاں ہم مانتے ہیں. تو پھر مجھے ضرورت بتاؤ مزید ہدایت. منطقی اعتبار سے دو ہی شکلیں ممکن تھیں، یا تو قرآن میں ہدایت مکمل نہیں ہوئی تو مزید آنی چاہیے، وہی آنی چاہیے، یا قرآن میں ہدایت مکمل تو ہو گئی تھی، تحریف ہو گئی، گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تب بھی آنی چاہیے. بھائی اگر ان دونوں کی نفی ہے، قرآن میں ہدایت مکمل تم مانتے ہو، ڈنکے کی چوٹ مانتے ہو، نمبر دو قرآن محفوظ مانتے ہو، تو پھر وحی کا جاری رہنا یہ کھڑکی کاہے کے لیے؟ اللہ کوئی کار عبس تو نہیں کرتا، بے مقصد تو کام کوئی نہیں کرتا. اللہ کا کوئی کام حکمت اور مقصد سے خالی نہیں ہے. یہ کھڑکی بند ہوئی ہے اس ہدایت کی تکمیل کے بعد. اسی لیے کہا گیا یہ جو اصل میں ہدایت جو ہے وہ نعمت ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، اصل ہدایت ہے، اصل نعمت ہے ہی ایک، اور وہ ہے ہدایت. جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمتیں نہیں ہیں جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. کیا دولت نعمت ہے؟ اگر دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کرو گے، عیاشیاں کرو گے، گلچھرے اڑاؤ گے، یہ دولت رحمت نہیں ہوئی، زحمت ہو گئی، اس سے تو مفلسی اچھی رہتی تمہارے لیے. اور آیا ہے بعض احادیث میں بعض لوگوں کے لیے مفلسی ہی بہتر ہوتی ہے. اسی طریقے سے اولاد رحمت ہے، نعمت ہے، ہاں اگر ہدایت بھی ہے، ورنہ وہی اولاد سوہان روح بنے گی بڑھاپے میں. بڑھاپے میں کھڑے ہو کر گالیاں بھی دیتے ہیں ماں باپ کو، اولاد دیتے کہ نہیں، سرکش ہو کر. اور پھر یہ کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گناہوں کے اندر جو ہے اضافہ کرتی رہے گی وہ اولاد. تو نہ اولاد نعمت ہے نہ دولت. صحت نعمت ہے، ہے، بشرط ہدایت ہو. صحت ہے، طاقت ہے، ہدایت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ زیادہ زوردار انداز میں برائی کا کام کرو گے. تو نعمت ہدایت اصل میں ہے اصل نعمت، اس کے ساتھ جو شے مل جائے نعمت بن جائے گی. لیکن اگر صرف یہی ہے، ہر شے ہے لیکن نعمت نے ہدایت نہیں ہے تو نعمت نہیں. اسی لیے قرآن مجید نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب میں نے تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا ہے. اچھا ہدایت ہی نور ہے، نور کیا ہے؟ روشنی ہے تو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں. روشنی نہیں ہے تو کیسے چلیں گے؟ تو ہدایت اور نور یہ بھی مترادف الفاظ ہیں. واللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنے نعمت ہدایت کا اتمام فرما کر رہے گا. وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، واللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. تو نوٹ کر لیجئے کہ پہلا مظہر جو ہے تکمیل نبوت کا، ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی، اور جب کامل ہو گئی تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اب یہ ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت موجود ہے. جو بھی طالب ہدایت ہو، وہ شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، کوئی ہو، ساملا ہو، براؤن ہو، کوئی ہو، طالب ہدایت ہوگا تو کتاب موجود ہے، ہدایت حاصل کرے. تو پہلا مظہر جو ہے تکمیل نبوت کا، تکمیل ہدایت بشکل قرآن. دوسرا مظہر دین کی تکمیل، الیوم اکملت لکم دینکم. اس کا بھی پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے دین ایک نظام کا نام ہے، اللہ کا نظام، اللہ کا دین، شاہی نظام، بادشاہ کا دین. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے بادشاہی نظام کے تحت. اچھا اب نظام کی بات کیا ہے؟ ابتدا میں انسانی زندگی میں نظام کوئی تھا ہی نہیں، انفرادیت تھی بس. کہیں رہ رہے کھوہ میں، کسی غار میں، ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے، کوئی میونسپل کمیٹی بھی نہیں ہے، کوئی سڑکوں کو روشن کرنا بھی نہیں ہے، کوئی راستے کو صاف کرنے کے لیے خاک روب نہیں، کچھ بھی نہیں، نظام ہے ہی نہیں، اپنی اپنی غار کا ہر شخص مالک ہے، مطلق مختار. اس کے بعد ایک نظام پیدا ہوا دنیا میں، قبائلی نظام. بھائی ٹھیک ہے، قبیلہ ہے ہمارا، ہزار دو ہزار آدمی ہم ہیں، ہمارا ایک سردار ہے، سردار کا کہنا ماننا ہے، ہماری کچھ روایات ہیں، ان روایات پر پورا اترنا ہے. اب یہ قانون شروع ہوا، بندشیں شروع ہوئی. نظام جب آتا ہے تو بندشیں آتی ہیں. اب تمہیں قبیلے کے سردار کا حکم ماننا پڑے گا، پسند ہو یا نہ ہو سردار ہے. اس سے آگے چل کر سٹی اسٹیٹس قائم ہوئی، شہری ریاستیں. چار قبیلے فرض کیجئے ایک جگہ آ کر آباد ہو گئے، ہر قبیلے کا اپنا نظام ہے، اس کا شیخ ہے، اس کا جو ہے سردار ہے، لیکن آپس میں کیسے معاملہ کریں گے؟ یہاں سے دستور کا آغاز ہوا، کانسٹیٹیوشن. کوئی نہ کوئی اصول طے کرنے پڑیں گے، آپس کا معاملہ کرنا ہے. جس کی میں مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ بات عجیب ہے، سیرت النبی کا ایک بہت اہم نقطہ ہے. حضور کی جہاں بعثت ہوئی مکہ وہ ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قریش، وہاں قرشی رہ سکتا ہے یا قرشی کا غلام رہ سکتا ہے یا قرشی کا حلیف رہ سکتا ہے، چوتھا آدمی رہ ہی نہیں سکتا، کوئی فورنر وہاں نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی نہ کسی قریشی کا وہ حلیف نہ بن جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے آج کل بھی سعودی عرب میں آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی سعودی آپ کے ساتھ شامل نہ ہو، قانون ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے بڑی سخت جو ایکسپلائٹیشن وہاں ہوتی ہے. محنت کرتے ہیں باہر کے آئے ہوئے لوگ اور عیش کرتے ہیں وہ، اور پھر جب چاہیں کہتے جاؤ اور کوئی داد رسی نہیں، ظلم. بہرحال لیکن مدینہ منورہ جو ہے وہ تمدن کی اگلی سطح پر تھا. پانچ قبیلے رہتے تھے وہاں، دو تھے جو سنز آف دی سوائل جن کو کہا جائے گا، اوس اور خزرج، اور تین تھے یہودی قبیلے. پانچ قبیلے ایک شہر میں آباد، تو ان کے آپس میں اتحاد بھی تھے، حلیفی بھی تھی، فلاں قبیلہ فلاں کا حلیف فلاں کا اس کے ساتھ تعلق. اور پھر ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، اوس اور خزرج میں چونکہ اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا خزرج کا بڑا تھا، یہ طے تھا کہ اگر کوئی اوسی خزرجی کو مار دے گا تو تین گنا تاوان دینا پڑے گا، اور خزرجی اگر اوسی کو مارے گا تو وہ ایک بٹا تین دینا پڑے گا. اب اوسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا، کیا میری جان جو ہے اس خزرجی نوجوان کی جان سے ایک بٹا تین ہے؟ میں اسے ماروں تو 300 اونٹ دینے پڑیں گے اس کے تاوان کے اندر، وہ مجھے مار دے تو صرف 100 اونٹ دے گا، تو میری قیمت تو کم ہو گئی نا، خون کھولتا ہوگا. لیکن نہیں، طے ہے، طے ہو چکا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. If you want to stay here, live here in Medina, in Yathrib, you have to abide by this. تو یہ ہے کہ جب سٹی اسٹیٹس وجود میں آئیں تو کانسٹیٹیوشن کا ایک حیولہ تیار ہوا. اس کے بعد دنیا میں بڑی بڑی امپائرز آ گئی. اب امپائرز کا مطلب کیا تھا؟ بادشاہ ہے، قیصر روم ہے، لاکھوں کی فوجیں ہیں. آپ کو معلوم ہے رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے اندر، جس طرح کی یہ فوجیں تھیں غرق آہن، اور جس طرح کی سٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز. ادھر یہ کہ کسرا کی امپائر، دو عظیم سپر پاورز جو ہیں وہ عرب کا جو پیننسولا ہے، جزیرہ نما عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک ذرا سا دہنی طرف ایک ذرا سا بائی طرف تھی، سر پر دونوں کی دونوں. شام اس کے قبضے میں، عراق اس کے قبضے میں، حالانکہ یہ دونوں عرب کے حصے تھے، عراق عرب شام عرب. اب جب بادشاہ کا نظام ہے، بادشاہ کے محل بن رہے ہیں، بادشاہ کی سٹینڈنگ آرمیز ہیں، بادشاہ کے لیے عیش ہیں ہر طرح کے، اور یہ جو غریب ہے کسان ہے وہ محنت کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے لگان جا کر لے گیا ہے، بادشاہ کا جاگیردار آیا ہے لے گیا ہے، اس کے بچے کے لیے سال بھر کی خوراک بھی نہیں بچی. یہ نظام تھے جبکہ اللہ تعالی نے محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کہ اس نظام کے اندر جو غلطیاں آ گئی ہیں، اس میں جو ظلم آ گیا ہے، اس میں جو اپریسرز اینڈ دی اپریسڈ، یہ کلاسز پیدا ہو چکی ہیں، ایکسپلائٹرز اینڈ دی ایکسپلائٹڈ، یہ طبقات پیدا ہو چکے ہیں. اس میں اونچے ہیں اور نیچے ہیں، شودر نیچا ہے، برہمن اونچا ہے، کشتری اونچا ہے. یہ سارے ان تمام نظاموں کو، ان کے اندر جو ظلم پیدا ہو گئے ہیں، جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، جو انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، ان سب کو ختم کرنے کے لیے اب دین حق کامل کر کے محمد عربی کو دے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم. دیکھیے دین تو موسیٰ کا بھی یہی تھا، لیکن ابھی نوع انسانی طفولیت کے عہد میں تھی، ابھی وہ نظام دنیا میں آئے نہیں تھے. تکمیل دین تو اس وقت ہوگی جبکہ تکمیل نظام ہو جائے. وہ جب بڑی بڑی امپائر دنیا میں قائم ہو گئی تو گویا کہ اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی، اجتماعی نظام، اور اس کے اندر اب ضرورت پیش آئی کہ دین حق جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ نظام، جو ہر اعتبار سے عدل اور انصاف پر مبنی ہو، وہ انسان کو دے دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ جب ایک ایرانی سپہ سالار نے پوچھا تھا مسلمانوں سے، تم کیوں ہم پر چڑھ دوڑے ہو، تمہارا ہمارا جھگڑا کوئی نہیں تھا، پہلے بھی تم آیا کرتے تھے، ٹرائبل ریڈز جیسی ہوتی ہیں، چھاپا مار آ کر لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، کیا بات ہے، وجہ کیا ہوئی؟ تو جواب کیا دیا گیا تھا، انا قد ارسلنا، دیکھو پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، وی آر آن اے مشن. اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس لیے بھیجا ہے؟ لنخرج الناس، تاکہ لوگوں کو نکالے، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے نکالے اور ایمان کی روشنی میں لے آئے. ومن جور الملوک، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے چھڑائے، الی عدل الاسلام، اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کرے. یہ ہمارا مشن ہے، وہ ہمارا دین اللہ نے ہم پر مکمل کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو مظہر ہیں نبوت کی تکمیل کے، تین مظہر جو ہے وہ ہے رسالت کی تکمیل کے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ میں عرض کروں گا. اگلے جمعے کا یہ موضوع ابھی سے سمجھ لیجئے، تکمیل رسالت کے مظاہر. اب چند منٹ میں ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. تازہ خبر جو آئی ہے کہ جو اچھی نہیں لگی ہمیں، اس لیے کہ وہ ایک سلسلے کی کڑی کے طور پر آئی ہے. عام حالات میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو اگر شریعت اپیلیٹ بینچ سے ہٹایا جاتا تو ہم اسے سمجھتے انتظامی معاملہ ہے تو خاص بات ہوگی، یہ نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان کا بیان آج سے کوئی دو ہفتے پہلے آ چکا تھا، اور آپ نے شاید اخبار میں دیکھا، میں نے اس کے خلاف ایک اشتہار بھی اخبار میں دیا تھا. میں اشتہارات کیوں دیتا ہوں یہ بھی سمجھ لیجئے. بیانات تو اگر میں دوں تو اول تو ہمارے اخبارات کا اپنا ایک پیمانہ ہے کہ کس کا بیان شائع کرنا چاہیے اور کس کا بیان نہیں شائع کرنا چاہیے. جو کچھ سیاسی اہمیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیانات چھپتے ہیں، یا نیوسنس ویلیو ہو، معلوم ہو کہ وہ مار داڑ کر سکتے ہیں، ہمارے دفتروں میں آ کے دنگا فساد توڑ پھوڑ کر دیں گے، کوئی ایک خوف ہو تو ان کے بیانات چھپیں گے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے میری نہ وہ حیثیت سیاسی ہے، نہ وہ مذہبی کے بہت بڑے فرقے کا میں رہنما ہوں کہ میں اپنے فرقے کے لوگوں کو فوراً سڑکوں پر لے آؤں گا، نہیں. اس اعتبار سے پھر دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے، بیان میں سے وہ اپنی مرضی سے قطع و برید کرتے ہیں، اصل بات کاٹ دی، بیچ میں وہ بات مہمل رہ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تردیدیں کرتے پھر یہ آپ کی، یہ بات میں نے یہ نہیں کہی تھی بھائی، میں نے یہ کہی تھی. لیکن وہ کہ ولیکن قلم در کفے دشمن است، وہ تو قلم تو جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں، جو چاہیں گے کاٹ دیں گے، جہاں سے چاہیں گے شائع کر دیں گے. اس لیے ہم یہ پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ پبلک کے سامنے ہماری بات صحیح صحیح آ جائے. تو میں نے اشتہار دیا تھا کہ دینی جماعتوں کو ایڈوکیٹ جنرل کے اس بیان کا نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اول تو کوشش یہ کریں گے سود کے ضمن میں کہ ریویو پیٹیشن جو ہے اس پر اب غور ہونا چاہیے، دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. یہ گویا کہ جو تاخیری حربے ہیں، امپلیمنٹیشن کی نوبت جو ہے جب آنے لگتی ہے کہ اب 30 جون آ رہا ہے، لہذا اب تو گویا کہ ایک مہینے کی مہلت رہ گئی ہمیں نافذ کرنے کرنا، تو کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر. اور دوسرے یہ کہ ہم کچھ ایسے علماء کی خدمات بھی حاصل کریں گے جو بینک کے سود کو ربا نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہو سکتی کسی کی رائے، علماء میں سے تو نہیں ہو سکتا، دانشوروں میں ہو سکتا ہے. دانشور ہمارے ایسے ہیں، ظاہر بات ہے کہ عربی تو پڑھی ہے، دلیل لا سکتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ دینی مدارس سے تعلیم یافتہ اور فیض یافتہ نہیں ہے. اب یہ دو باتیں سامنے رکھیے، جس پر میں نے کہا تھا کہ دینی قیادت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری دینی قیادت جو عقائد سے متعلق بات ہوتی ہے اس پر تو وہ الرٹ ہے پورے، جیسے یہی قاریانیت کا مسئلہ تھا، اس کا تعلق جو عقیدے سے ہے، لیکن یہ کہ عمل کا معاملہ جو ہے دین کا، تعمیلی پہلو، عمل والا پہلو، اس کے بارے میں وہ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. میرے اس اشتہار کے باوجود ادھر کوئی پیش رفت نہیں، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب تقی عثمانی صاحب وہ یقیناً ایک بہت مستند عالم اور بڑے یوں سمجھئے کہ ان کی شخصیت اور ان کی حیثیت جو ہے مسلم حیثیت کے مالک. پھر یہ کہ جدید سے ان کا بڑا رابطہ ہے، انگریزی پر انہیں عبور حاصل ہے اور دنیا بھر میں گھومے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے فقہ اسلامی کے جو چند گنے چنے لوگ مانے جاتے ہیں ایکسپرٹ، ان میں سے وہ بھی ہیں. اب انہیں ہٹا کر دو آدمی لائے گئے، ایک تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود، وہ تو ویسے یہ کہ علماء میں سے ہیں اور میں سمجھتا ہوں راسخ العقیدہ لوگوں میں سے ہیں، دوسرے آئے ہیں ڈاکٹر رشید جالندری صاحب، وہ آزاد خیال دانشور ہیں، اور پانچ رکنی جو ہے بینچ بنا دیا گیا ہے اب ریویو پٹیشن کے لیے. ریویو پٹیشن اب کتنے سال لے جائے، وہ تو عدالت کے اندر بحثوں پر بحثیں چلتی ہیں، اس کے بعد جوریس کنسلٹ آ جاتے ہیں، علماء کو بلا لیں گے، ان کو بلا لیں گے، تو گویا کہ ہم پھر ایک عملی اعتبار سے اسکوئر ون کے اندر پھر دوبارہ پہنچ جائیں. اس پر احتجاج کی صدا اٹھنی چاہیے کہ یہ تو اب یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو امپلیمنٹیشن کا وقت آیا تھا، اب تو در حقیقت اس کی تنفیذ کا وقت آیا تھا، بہت ایکسرسائزز ہو چکی ہیں، بہت سی رپورٹیں پیش ہو چکی ہیں انٹرسٹ لیس بینکنگ کے لیے، ان میں سے کسی کو نافذ کرو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کرو اگر نیت ہے، اور اگر نیت ہی نہیں ہے تو بات دوسری. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے دینی حلقوں کو بھی میں نے کوشش کی ہے بعض حلقوں سے ذاتی ملاقاتیں کر کے بھی کہ خدا کے لیے کھڑے ہوں اس معاملے کے اندر. اگر اس وقت جو ہے ہم خاموش رہ گئے، بیٹھے رہ گئے، تو پھر یہ ساری محنت جو اب تک ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال اسی پر میں اپنی آج کی گفتگو کا تو اتفاق کر رہا ہوں. ایک ہاں آپ کو ایک بات اور بتانی ہے، یہ جب ملک غلام مرتضیٰ قتل کیے گئے تھے تو اس کے بعد عام جو ہے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اس انداز میں عام خیال کیا گیا تھا کہ اب باری جو ہے ڈاکٹر اسرار کی ہے. بعض لوگوں کے فون بھی آئے، خبریں بھی اڑ گئی کہ قاتلانہ حملہ ہوا، امریکہ سے فون آیا کہ معلوم ہوا، ہمیں تو یہاں معلوم ہوا کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا ہے. لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں یا اور لوگ جو ہیں خیر خواہ کہ کچھ سیکیورٹی کا انتظام کرو، تو میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ خود ہی باڈی گارڈ ہمارے ساتھ بھیجتا ہے. تو چونکہ میں نے یہ بات علی رؤوس الاشہاد کہی تھی، اسی لیے اب میں اس کے اندر عملی طور پر جو کچھ تبدیلی مجھے کرنی پڑی ہے، میرے ساتھیوں نے تنظیم میں بھی، انجمن خدام القرآن کے لوگوں نے خاص طور پر، اور ہمارے دوسرے جو احباب ہیں انہوں نے بھی زور دیا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنا سا کوئی نہ کوئی اہتمام کرنا چاہیے حفاظت کا. جیسے حضور نے بدو سے کہا تھا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، کھلا چھوڑ دینا توکل نہیں ہے. اور حفاظت کا انتظام حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. ویسے تو رازق بھی اللہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے، لہذا آپ اس معاملے کے اندر زیادہ اصرار نہ کریں. تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے ان ساتھیوں کے سامنے اپنا جو ہے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں. کچھ معمولی سا انتظام سیکیورٹی کا ہم نے کیا ہے، وہاں پر بھی، قرآن اکیڈمی میں بھی، اور میری آمد و رفت کے دوران بھی کچھ ساتھی ساتھ ہوتے ہیں. میں نے یہ ساری مذاق اس لیے کی ہے، مبادہ کوئی دیکھے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی گارڈ جا رہا ہے، پھر کہہ دیکھیں کہاں کچھ اور تھا اور یہ کر کچھ اور رہے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون. تو میں نے اسی لیے وہ وضاحت بھی چاہا کہ وہ علی رؤوس الاشہاد بھی سامنے آ جائے. اور چونکہ میرا یہ کیسٹ جو ہے اور میرا یہ تقریر کا جو معاملہ ہے یہ دور دور تک جاتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے، تو ہر جگہ معلوم ہو جائے کہ وہ بات جو تھی، اگرچہ میں ذاتی طور پر اس پر قائل ہوں، اس پر قائم ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ تنظیمی سطح پر آ کر اپنے ساتھیوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.